السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری لیول 2 کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3190. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ بات ہماری سمجھ میں آئے اور ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے بنے. واقعی میں ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام کرواتا لیتا پڑھتا یا پڑھواتا یا ہم سے پڑھواتا یا ہم پڑھتے اسے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل کرم اس کی توفیق ہے کہ الحمدللہ ہم آج یہاں بیٹھے ہیں اور اس ٹاپک تک آ گئے ہیں. اس ٹاپک کو رکھنے کا مقصد دراصل یہ تھا, آج سے 2-3 سال پہلے ہماری ایک جگہ میٹنگ تھی اور ہم ایسے ڈسکشن کر رہے تھے. تو ہماری جو ینگ جنریشن تھی, اکثر میرا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ میٹنگ یا کچھ بھی کریں بیٹھیں یا کچھ چاہے دعوت ہو جو بھی ہو, تو لڑکیوں کو یا جو بھی وہاں ینگ جنریشن ہے ہماری بچے, ان کو بلا کر کچھ نہ کچھ ڈسکشن کرنے لگاتے ہیں. تو ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا نوجوان نسل کو کیسے ہم دین کی طرف لائیں اور ابھی نوجوان نسل کا مسئلہ کیا ہے. ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں, لیکن اس وقت جو لڑکیوں نے وہاں ڈسکس کیا اور ساری بہت سنسیئر لڑکیاں تھیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی ایمان میں ان کے سلامت رکھے اور مزید بڑھائے, تو وہ بچیاں ڈسکس کرتے کرتے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے کہ ابھی فی الحال انہیں مسلم کنٹریز کے بچوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے. جو آپ دیکھو کہ بہت سارے بلاگس ہیں اور بہت سارے ویب سائٹ پر نیشنل یا انٹرنیشنل لیول یا جو بھی سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ وغیرہ 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 جو بھی چیزیں ہیں, تو وہاں پر سب سے بڑا جو ٹاپک ڈسکشن چل رہا ہے یعنی ہماری نوجوان نسل مسلمانوں کے بچوں کا یہ المیہ اور یہ مسئلہ ہے کہ وہ ڈسکشن کر رہے ہیں اس بات پر کہ نعوذ باللہ کیا اللہ ہے بھی, یا کیا واقع میں یہ چیز اللہ نے پیدا کی دنیا اور جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں یا اس کے علاوہ, کیونکہ ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس دنیا کے علاوہ اور کیا کیا مخلوق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, اور ایسی کئی عالم ہیں ہم نہیں جانتے. اور ابھی حال ہی میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, ابھی سب سے بڑا مسئلہ ویسٹ میں کیا بلکہ ایسٹ میں بھی شروع ہو چکا ہے. جو دو مین مسئلے فی الحال ہم لوگوں کو ابھی جس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں, ایک تو ملحدانہ نظریات عام ہو رہے ہیں, یعنی اللہ تعالی کے بارے میں شکوک و شبہات, اور دوسرا مین مسئلہ ہے ہوموسیکشوالٹی, ایل جی بی ٹی جو بھی آپ اس کو کہیں, اور اس کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے یا ان نظریات کو اتنا عام کیا جا رہا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی میں تو خود تصور نہیں کر سکتی تھی. جی, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں خود بھی تصور نہیں کر سکتی تھی, جیسا کہ جس شہر سے ہمارا تعلق ہے اکولا سے, بہت بڑا یعنی میٹروپولیٹن سٹی نہیں ہے لیکن ڈسٹرکٹ پلیس ہے, لیکن وہاں پر ایک خاتون ایڈمیشن کروانے آتی ہے اپنی بچی کا, اور وہ بچی 16 سال کی ہے, 10th اس کا جسٹ کمپلیٹ ہوئی, 10th کلاس میں ہی تھی. تو ہم نے اس کا ایڈمیشن کہا کہ بھئی ابھی اس کے ایگزامز وغیرہ ہیں, آپ پہلے بچے کو فارغ ہو جانے دیجیے, اس کے بعد ہم ایڈمیشن لیں گے. اور وہ ماں تقریباً رونے پر ہے اور کہتی ہے کہ نہیں, آپ اس کا ایڈمیشن ابھی ہی لے لیں. اور وہ ماں کے جانے کے بعد اصل میں ہماری جو ٹیچرز تھیں انہوں نے بتایا کہ اصل میں ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. یہ اس لیے رو رہی تھی کہ ان کی بڑی بیٹی فیس بک یا کوئی سوشل میڈیا کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ لگ چکی ہے, مل چکی ہے, یا اس کے نظریات ایسے ہو چکے ہیں, یعنی جسٹ اس کا گریجویشن کمپلیٹ ہوا تھا وہ لڑکی کا, کہ جو ملحدانہ نظریات رکھتے ہیں ایتھیسٹ لوگ. اور مجھے تو اتنی حیرانی ہوئی, میں تو یقین ہی نہیں کر سکی کہ اچھا اکولا میں بھی کوئی ایسے خیالات یا ایسی سوچ کا مسلمان گھرانے میں کوئی مالک ہو سکتا ہے. اب آپ سوچیں کہ جب وہ بچے جو ابھی پوری دنیا سے اس طرح سے بہت نہ وہ بولڈ ہیں اتنے، نہ ایسے بڑے شہر میں ہیں، نہ ان کا سرکل ایسے لوگوں کا ہے، اس کے باوجود اس سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ لوگ ملحدانہ نظریات کے حامل ہو رہے ہیں. تو آپ بتائیے کہ جہاں بڑے بڑے سٹیز، کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے، کیسا ان کا حال ہوگا. پھر دوسرا جو واقعہ پیش آیا کووڈ سے پہلے، کہ ڈسکشن چل رہا تھا ایسے ہی کسی سے، جب اتفاق سے بیٹے کو ہمارے کچھ ریسرچ کے لیے جاپان جانے کا موقع ملا، تو وہاں پر جس کے ساتھ اس کی بات چیت چل رہی تھی، ہم لوگ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو بیٹا بتا رہا تھا کہ ایک شخص سے ملاقات میں بالکل دکھنے میں تو لگ رہا تھا بالکل مسلمان ہیں، اور سب باتوں سے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا. اور جب بولے ہم نے اس کو اس کے بارے میں، دین کے بارے میں ڈسکشن ہوا، کچھ کتابوں کے بارے میں ڈسکشن چل رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں میرے دادا دادی میرے نانا نانی مسلمان تھے. تو سوچیں یہ کتنا شاکنگ جملہ ہے کہ تھے میرے دادا دادی یا نانا نانی مسلمان، لیکن میں مسلمان نہیں ہوں. اور اس نے خود سے اپنا تعارف کرایا کہ میں ایتھیسٹ ہوں، ملحد ہوں. ملحد آپ لوگ جانتے ہوں گے نا، الحاد کس کو کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یعنی جو ایتھیسٹ ہے، جو ملحدانہ نظریات ہے، وہ کیا ہے کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی، اس کو کوئی وجود میں لانے والا نہیں، نہ اس کا کوئی خالق ہے نہ اس کا کوئی مالک ہے. یہ دنیا اپنے آپ وجود میں آئی، اپنے آپ چل رہی ہے، اس کا نظام سارا اپنے آپ چل رہا ہے. ایک بار امام ابو حنیفہ سے کچھ لوگ سوال کرنے کے لیے آئے، اور ان سے یہ ایسے ہی لوگ تھے وہ جو ملحدانہ نظریات رکھتے تھے، ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے یا آپ کیا اس کے لیے لاجک پیش کرتے ہیں، ہمیں جواب دیجئے کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی. ہم تو سمجھتے کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ کل آنا، میں کل تمہیں جواب، کل اس کے بارے میں سوچ کے بتاؤں گا. جب وہ لوگ دوسرے دن امام ابو حنیفہ کے پاس گئے، تو امام ابو حنیفہ بہت غور و فکر میں بیٹھے ہوئے تھے. جب ان لوگوں نے ان کو متوجہ کرنا چاہا تو وہ متوجہ بھی نہیں ہوئے. بہت دیر کے بعد ان لوگوں کے بہت فورس کرنے پر انہوں نے پھر جواب دیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنے آئے ہیں، آپ نے خود ہمیں کہا تھا کہ کل جواب دیں گے، اور اب ہم آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں تو آپ سوچ وچار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو بولے میں کچھ سوچ رہا تھا، کیونکہ مجھے کچھ بات یاد آ گئی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کشتی، یہ سارا سامان، یہاں جو کھانے پینے کا یہاں جو سامان آیا ہے، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایسا ہوا کہ کشتی خود بخود نکلی سمندر سے، ایک درخت کا تنا ٹوٹا، وہ درخت کا تنا کشتی بن گیا، اور خود بخود وہ کشتی تیرتی ہوئی یہاں کنارے آ لگی، خود بخود اس میں سارا سامان آ گیا اور سارے شہر والوں کو وہ سامان پرووائڈ کیا گیا. تو جو لوگ سوالات کرنے کے لیے آئے تھے وہ بہت ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی درخت کا تنا ٹوٹے، خود سے کشتی بن جائے، اور خود سے کشتی تیرتی ہوئی یہاں کنارے آ لگے، اور خود بخود اس میں سامان آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اے بے وقوف لوگوں، جب یہ چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، خود سے اس میں سامان نہیں آ سکتا، اور خود سے وہ کشتی تیرتی ہوئی کنارے نہیں آ کر لگتی، تو پھر تم خود سوچو کہ اتنی بڑی دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ مخلوق، یہ ہر قسم کے جانور، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ کیسے خود بخود وجود میں آ سکتے ہیں؟ تو جب کشتی خود سے نہیں بن سکتی، تو پھر یہ پوری دنیا کو بنانے والا کوئی ہوگا، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی. تو وہ لوگ غور و فکر کرتے ہوئے پھر چلے گئے، یعنی انہوں نے اپنی سوچ پر غور و فکر کیا. تو آپ خود سوچئے، جیسے ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ اچھا یہ پین جو آپ جس سے آپ لکھ رہے ہیں، جو بھی آپ کے ہاتھ میں پین ہے، یہ آپ یہ کیسے بنی، یہ کہاں سے ملی، تو آپ یہ کہیں کہ یہ تو بس پڑی ہوئی مل گئی کہیں پر، خود بخود بن گئی تھی یہ پین، تو کوئی یقین کرے گا؟ ہم جانتے ہیں کہ اس پین پر اس کا مارک ہوگا، اگر وہ ویل نون کمپنی کی پین ہے، پارکر پین ہوتی ہے، اسے بہت مشہور ہے، یا کوئی بھی پین ہو، تو جب تک وہ مینوفیکچر نہ ہوئی ہوگی کسی فیکٹری میں، اس کو مولڈ نہیں کیا گیا ہوگا، اس کو پھر اس میں وہ چیزیں نہیں ڈالی گئی ہوں گی، تو وہ پین کیسے بن سکتی ہے؟ ایک پین نہیں بن سکتی کسی خود بخود، بلکہ اس کو بنانے والے ہوتے ہیں، اس کو مشین میں ڈھالا جاتا ہے. تو اتنی بڑی دنیا بھلا کیسے وجود میں آ سکتی ہے، آپ بتائیے. تو ابھی آج کا ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے، یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، اگر آج ہم نے ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو اللہ تعالی ہمارا خالق ہے یہ انٹروڈیوس نہیں کروایا. دنیا کو اللہ تعالی نے پیدا کیا, اسی نے بنایا, وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. ہم نے یہ عقیدہ پختہ نہیں کیا ان کا, تو پھر آنے والی نسلوں کا اللہ تعالی ہی حافظ ہے بس. پھر اور یہ نظریات اتنے عام ہوتے جا رہے ہیں, اتنے عام ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک اور زمانہ تھا جس وقت, آپ کو معلوم ہوگا کہ جب برٹش رول تھا انڈیا پر, اس زمانے میں جب وہ تحریک چلی آزادی کی, اور اس بنا پر برٹشرز نے بہت سارے لوگوں کو جیل میں ڈالا. اسی وقت رشیا کا بہت زور تھا, اور رشیا میں کمیونسٹ, آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کمیونسٹ پارٹی تھی رشیا میں. میرے خیال سے ہٹلر بھی اسی نظریے کا حامی تھا. کسی کو معلوم ہے کوئی بات؟ مجھے زیادہ اتنی معلومات نہیں ہٹلر کے بارے میں, اتنا معلوم ہے کہ اس نے بہت زیادہ قتل و غارت گری کی تھی. بہرحال تو رشیا میں کمیونسٹ پارٹی تھی, اور کمیونسٹوں کا بہت زور تھا, تو اس کا اثر ہندوستان پر بھی آیا تھا. تو بہت سارے مسلمان, اچھے اچھے مسلمان کمیونسٹ بن گئے تھے نعوذ باللہ. لیکن وہ جیلوں میں جانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا, جب وہاں پر ہر قسم کے لوگ آنے لگے, اور جب لوگوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی, اور جب خود مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ وہاں رہنے کا موقع ملا, نظریات جاننے کا موقع ملا, تو تب بہت سارے لوگوں نے اس وقت توبہ کی اور واپس وہ پلٹ آئے الحمدللہ, ورنہ وہ بھی کمیونسٹ بن چکے تھے. تو آپ دیکھیں کہ جب آج سے 70 سال پہلے, 80 سال پہلے یہ نظریات عام ہو سکتے ہیں, تو آج خود آپ بتائیے کہ کیسے, یعنی جو لوگ بھی جس نظریے کو پیش کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے بہت سارے دلائل, بہت سارے لاجک لاتے ہیں. شیطان ہمارے دل میں خیالات ڈالتا ہے, اور یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے یہ بات کہ اچھا شیطان دل میں خیال آئیں گے, اچھا یہ چیز کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. اچھا وہ کس چیز کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. پھر شیطان دل میں خیال رہتا ہے کہ اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ سے ہم معافی چاہتے ہیں. لیکن میں یہ شیطان کی وسوسے کی بات کر رہی ہوں یہاں پر. تو ایسے وسوسے دل میں آ سکتے ہیں, یا اس جو ایتھیسٹ کا نظر, ایتھیسٹ لوگوں کا جو نظریہ ہے, وہ کہیں نظریہ اتنا عام نہ ہو جائے کہ ہم کو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہونے لگے, اور ہونی چاہیے ویسے تو فکر. تو ہم کو اس سے پہلے ہی تخلیق کے بارے میں جاننا چاہیے کہ تخلیق ہے کیا, ہم کون ہیں, ہم سب مخلوق ہیں, اور ہمارا خالق کون ہے, ہر چیز کو کس نے پیدا کیا. خلق کل شیء, یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ایون ہماری تقدیر کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے, چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو. ہم ایمان کی جو شاخیں ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو یہ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دل و دماغ میں پختہ ہونا چاہیے. اور اسپیشلی ہو سکتا ہے الحمدللہ ہمارے ذہنوں میں تو پختہ ہو, لیکن جو ہماری آگے آنے والی نسلیں, کیونکہ اب جن اسکولز میں بچے پڑھ رہے ہیں یا جہاں بچے جاتے ہیں, وہاں صرف ایک نظریے کے حامل لوگ نہیں ہوتے, بلکہ مختلف نظریات کے حامل لوگ ہوتے ہیں. ابھی جیسے حال ہی میں 2-3 کیسے سے سامنے آئے کہ لڑکیاں گھروں سے غائب ہو گئیں, اور پہلے سسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کو کڈنیپ کیا گیا ہے. یہاں کی بات نہیں میں کر رہی ہوں, میں انڈیا کی بات کر رہی ہوں. اور یہ سنا سنا واقعہ نہیں ہے, یہ آس پاس کا واقعہ ہے اصل میں, اسی لیے اس کا ذکر کر رہی ہوں. میں سنی سنائی باتوں کو نہیں کرتی زیادہ تر ڈسکس, جو یا تو بالکل مشاہدے میں آیا ہو یا جو واقعی میں قریب سے دیکھا گیا ہو. تو پتہ چلا کہ بعد میں پتہ چلا کہ پولیس اسٹیشن آ کر لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ہندو دھرم قبول کر لیا اور اپنی مرضی سے شادی کی, اور ہم اپنی مرضی میں آزاد ہیں. اور جب کچھ لوگوں نے, مسلمانوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, تو کہنے لگے کہ ہم آپ کے خلاف رپورٹ کروا دیں گے کہ آپ ہم کو فورس کریں مسلمان رہنے کے لیے, اور وہ لڑکیاں مرتد ہو گئیں. اب کون بتائے ان کو کہ وہ انہوں نے کیا خریدا ہے, یعنی انہوں نے آگ خرید لی نا اپنے لیے دیکھا جائے تو. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ کوئی ایک ریزن نہیں ہو سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں صرف ہمارا ہی قصور ہے, ماں باپ کا ہی قصور ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ صرف ہم ماں باپ کو بلیم نہیں کریں گے, کیونکہ اس میں پورے انوائرمنٹ, پورے ماحول کا قصور ہے, پورے ماحول کا اثر ہوتا ہے. انسان جو بچپن سے پلتا بڑھتا ہے, تو کئی چیزیں اس کے ساتھ, اس کے آس پاس اس کے ساتھ ہوتی ہیں معاشرے میں, سوسائٹی میں. گھر ہے, اسکول ہے, مدرسہ ہے, آس پاس کا ماحول ہے, دوست ہیں, ملنے جلنے والے ہیں, رشتے دار ہیں, بہت بڑا سرکل ہوتا ہے انسان کا, بچوں کا, جب وہ بچپن سے پڑھتے ہیں. تو صرف ہم کسی ایک چیز کو بلیم نہیں کر سکتے, صرف ماں باپ کو بلیم نہیں کر سکتے کہ ماں باپ کا قصور ہے کہ انہوں نے اچھی تربیت نہیں کی, یا ہم اسکول کو بلیم نہیں کر سکتے کہ صرف اسکول کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یا صرف دوستوں کو بلیم نہیں کر سکتے کہ صرف دوستوں کی وجہ سے ہوا ہے. حالانکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا کام کر لیں، ہم یہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو پختہ کر لیں، ہم اپنے بچپن میں جتنا ہو سکتا اپنے بچوں کو ان کے ذہنوں میں یہ بات بھر دیں کہ ان کے دل سے وہ بات کبھی نکلے ہی نہ، یا اگر کبھی گرد پڑ بھی جائے اس کے اوپر تو فوراً ان کی وہ گرد صاف ہو جائے اور وہ اپنے ایمان کی تجدید کرنے والے بن جائیں. تو بچپن سے ہم خود، اور یہ تعلیم تو دراصل اسکول میں ہی دے دینی چاہیے. ایک تو عقیدے کی تعلیم بہت ضروری ہے، اور جن لوگوں نے بھی لاسٹ 3-4 لیکچر سنے ہوں گے عقیدے کے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی ہم جو کیف بدل خلق پڑھیں گے تو اس سے کتنے ریلیٹڈ ہیں اور کتنا ضروری ہے عقیدہ بھی پڑھنا. یہ لازم و ملزوم ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اور ہم ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں اور ان کا ایمان اور عقیدہ اتنا پختہ کریں کہ ان کو کوئی چیز متزلزل نہ کر سکے، ہلا نہ سکے، ڈگمگا نہ سکے، ایمان سے ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو. تو اصل چیز، اصل جو آج یعنی آپ جیسے، ہم جیسے لوگ، میں اور آپ بیٹھے ہیں، تو بچے ہمارے یہ کہتے ہیں کہ امی آپ ہی کے ہم مزاج لوگوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. اصل تو چیز، اصل بات اس وقت ہوگی جب جو آپ کے مخالف نظریات کے لوگ ہوں اور آپ ان کو، ان سے ڈیل کریں اور ان کو اس کی طرف لے کر آئیں، دین کی طرف، ایمان کی طرف، یہ اصل کام ہے. لیکن ہمارے اندر تو اتنی صلاحیتیں ہی نہیں ہیں، اتنا پاور نہیں، اتنی معلومات نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس ویسے جوابات ہیں دینے کے لیے. اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. اصل میں آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ کتنا اچھا جواب دیا تھا ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ ملحدانہ نظریات سے دور رہنے کے لیے، ارتداد سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان میں کمزوری نہ ہو اس کے لیے، ہم سب کو قرآن اور حدیث سے بہت قریب سے جڑنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگے یہ سب اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات، یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیمات، وہ ہمارے جسم میں، ہمارے شریانوں میں رچ بس جائے. جیسے کہتے ہیں کہ اشرب پلائے گئے، تو ہماری رگوں میں رچ بس جائے یہ تعلیمات، تاکہ ہمیں کوئی ڈاواڈول نہ کر سکے، ہمیں کوئی اپنے رب کے تعلق سے کوئی شکوک و شبہات میں ہمارے دل میں کوئی خیال نہ ڈال سکے، اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط رہے. تو اسی بنا پر جیسے لاسٹ ٹائم ہی یہ چیپٹر ہم نے رکھے تھے، ہمارے جو فرسٹ، ہماری جو حدیث کی کلاس ہوتی تھی، آپ کو معلوم ہوگا کہ آئی سی سی میں ہماری کلاس چلتی تھی پہلے، ایڈوانس حدیث کلاس، تو اس میں چیپٹر اسی لیے رکھا گیا تھا. الحمدللہ وہ سبھی کے لیے فائدہ مند ہے، اسی لیے آپ کے لیے بھی رکھا گیا. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے تحت چیپٹر کو رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے پورا کرے، اور اللہ کرے کہ ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو اور ہم اپنے بچوں کو بھی ایسی تعلیم دے سکیں کہ آگے چل کر وہ آنے والی نسلوں کو بہتر طور پر پروان چڑھا سکیں، اور آج جو معاشرے اور سوسائٹی میں جو ایسے نظریات عام ہیں اس کو ختم کیا جا سکے. تو آئیے شروع کرتے ہیں کتاب بدء الخلق، مخلوق کی پیدائش کا بیان. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اور پھر وہی دوبارہ موت کے بعد زندہ کرے گا، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا تو اس پر اور بھی آسان ہے. اور ربیع بن خثیم اور امام حسن بصری نے کہا کہ یوں تو دونوں، یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا پھر دوبارہ زندہ کر دینا، اس کے لیے بالکل آسان ہے، لیکن ایک کو، یعنی پیدائش کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کو زیادہ آسان ظاہر کے اعتبار سے، کیونکہ ایک بار پیدا کرنا مشکل ہے پہلی بار، لیکن دوبارہ تو پھر اور آسان ہو جاتا ہے، تو اسی لیے دوبارہ وہ پیدا کرے گا. کہ حینن اور حینن، کلینن اور لینن، میتن اور میتن، دیقن اور دیقن کی طرح، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. اور سورہ قاف میں جو لفظ افعینا آیا ہے، اس کے معنی ہے کہ کیا ہمیں پہلی بار پیدا کرنے سے عاجز کر دیا تھا، جب اس رب نے تم کو پیدا کر دیا تھا اور تمہارے مادے کو پیدا کیا. اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لغوبن کے معنی تھکن کے ہیں، اور سورہ نوح میں جو فرمایا اتوارا، اس کے معنی یہ ہے کہ مختلف صورتوں میں تمہیں پیدا کیا، کبھی نطفہ، ایسے خون کی پھٹکی، پھر گوشت، پھر ہڈی، پوست. عرب لوگ کہا کرتے ہیں ادا تورا، یعنی فلاں اپنے مرتبے سے بڑھ گیا. یہاں اتوار کے معنی رتبے کے ہیں. تو یہاں پر جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں اصل میں کہ حیینن وحینن، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے پیدا کرنا، یعنی تخلیق کا کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، اور اگر مشکل ہوتا تو پہلی دفعہ ہوتا، جب اس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی تو دوسری دفعہ پیدا کرنا تو اس کے لیے اور بھی آسان ہے، کیونکہ دوسری بار کوئی بھی کام آسان ہو جاتا ہے، پہلی دفعہ ہی مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو پہلی بار بھی تخلیق کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تو بس کن کہنے کی دیر ہے اور سبحان اللہ فیکون وہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ہمارا خالق ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہ کائنات اسی نے بنائی، اور ایون کوئی پتھر میں کوئی ایسا باریک کیڑا ہے جو ہمیں کبھی نظر بھی نہ آتا ہو، اس کو بھی رزق پہنچانا اللہ کے ذمے ہے، اس پتھر کے اندر بھی جہاں کوئی چیز نہیں جا سکتی، یعنی وہ پتھروں کے اندر بھی اپنی مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیں وہ ہمارا رب، اس کی کیا کبریائی ہے، ہم اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے اپنی زبان سے، ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس وہ آداب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکیں. انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے خود اس نے اپنی تعریف بیان کی ہے. سبحان اللہ، ہماری زبان عاجز اور قاصر ہے اس بات سے کہ ہم اس کی تعریف بیان کر سکیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے اس کی قدر ہی نہیں جانی، جیسے کہ حق تھا اس کی قدر کو جاننے کا، اس کی بندگی کا. تو بہرحال یہاں امام بخاری یہاں پر کچھ الفاظ لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کی تخلیق یا آسمان اور زمین کی تخلیق کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اس کے لیے انہوں نے یہاں پر سورہ مریم میں جو لفظ آیا ہے وہ ہوا حیین. تو یہاں پر ربیع اور حسن کے قول میں یہ لفظ آیا ہے، اور سورہ قاف اور سورہ نوح کے لفظوں کی تشریح، یہ زمین اور آسمان کی پیدائش کا بیان، کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک رتبے اور مرتبے پر پیدا کیا، یعنی پہلے بچپن اگر پیٹ کے اندر دیکھے تو اس کی الگ الگ پوزیشن ہوتی ہے، الگ الگ سچویشن ہوتی ہے، پھر پیدا ہونے کے بعد دیکھیں تو الگ الگ سچویشن ہوتی ہے، کہ پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے. اور اسی طرح سے آسمان بھی ایک کے اوپر ایک آسمان بنایا اللہ تعالیٰ نے، زمینیں سات زمینیں بنائیں اسی کے مثل. تو ہر چیز کا ایک درجہ ہے، رتبہ ہے، اور اس کا ایک اسٹیپ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اور اس کا جو ہوم ورک دیا گیا تھا اصل میں لفظ اتوارا، ایک مفردات القرآن کے نام سے بہت مشہور کتاب ہے عبد الرحمن کیلانی کی، اس میں انہوں نے بہت اچھے الفاظ کے بہت اچھے معنی دیے، کہ ایک ہی قرآن میں ایک ہی معنی کے ڈفرنٹ الفاظ استعمال میں ہیں، اور اس میں کیا فرق ہے اور کیا اس میں حکمت ہے. تو اتوارا کا معنی آپ مفردات القرآن سے ڈھونڈ کر، آپ کو لکھنا ہی ہوم ورک ہے، پہلے والے کلاس کو بھی ہم نے یہی ہوم ورک دیا تھا، آپ کا بھی ہوم ورک ہے، کہ اتوارا کا لفظ یا اس کے معنی آپ کو مفردات القرآن سے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اب آئیے ادھر حدیث 3190. ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں جامع بن شداد نے، انہیں صفوان بن محرز نے، اور ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے بنی تمیم کے لوگوں، تمہیں بشارت ہو. وہ کہنے لگے کہ بشارت جب آپ نے ہم کو دی ہے تو اب ہمیں کچھ مال بھی دیجئے. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا. پھر آپ کی خدمت میں یمن کے لوگ آئے، تو آپ نے ان سے بھی فرمایا کہ اے یمن والوں، بنو تمیم کے لوگوں نے تو خوشخبری کو قبول نہیں کیا، اب تم اسے قبول کر لو. انہوں نے عرض کیا، ہم نے قبول کیا. پھر آپ مخلوق اور عرش الہی کی ابتدا کے بارے میں گفتگو فرمانے لگے. اتنے میں ایک نامعلوم شخص آیا اور کہا کہ عمران، تمہاری اونٹنی بھاگ گئی. عمران کہتے ہیں، کاش میں آپ کی مجلس سے نہ اٹھتا تو بہتر ہوتا. تو یہاں پر بنو تمیم ایک قبیلے کا نام ہے، ان کو خوشخبری دی گئی، یعنی آخرت کی بھلائی اور کامیابی کی. انہوں نے اپنی کم عقلی سے سمجھا کہ آپ دنیا کا مال و دولت دینے والے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ سسم کو بہت دکھ ہوا. لیکن یہ جو دوسرے لوگ تھے، انہوں نے اس خوشخبری کو قبول کر لیا. اور جس شخص کی اونٹنی بھاگی تھی، اس کے بارے میں ہم دوسری احادیث میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی اس لیے لایا گیا اس حدیث کو، کہ علم کی مجلس سے تھوڑی دیر کے لیے بھی غیر حاضر رہنا کتنی بڑی محرومی ہے. تو بہرحال یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی پیدائش کے بارے میں, اس کی تخلیق کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اگلی حدیث جب ہم دیکھیں گے تو اور بات واضح اور کلیئر ہو جائے گی. ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا, کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے, اور کہا کہ ہم سے عامش نے, کہا کہ ہم سے جامع بن شداد نے, اور ان سے صفوان بن محرز نے, اور ان سے عمران بن حسین نے, کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو میں نے دروازے ہی پر باندھ دیا. اس کے بعد بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, اے بنو تمیم, خوشخبری قبول کرو. انہوں نے دو بار کہا کہ جب آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے تب مال بھی دیجیے. پھر یمن کے چند لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے. آپ نے ان سے بھی یہی فرمایا, خوشخبری قبول کر لو اے یمن والو. بنو تمیم والوں نے تو قبول نہیں کی. وہ بولے, یا رسول اللہ, خوشخبری ہم نے قبول کی. پھر وہ کہنے لگے, ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے اس عالم کی پیدائش کا حال پوچھیں, یعنی دنیا کی پیدائش کا حال پوچھیں. آپ نے فرمایا, کان اللہ ولم یکن شیئ غیرہ وکان عرشہ علی الماء, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی, اور اس کا عرش پانی پر تھا. لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ پکارنے والے نے آواز دی کہ ابن الحسین, تمہاری اونٹنی بھاگ گئی. میں اس کے پیچھے دوڑا, دیکھا تو وہ سراب کی آڑ میں ہے, میرے اور اس کے بیچ میں سراب حائل ہے, یعنی وہ ریتی جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے, اس کو سراب کہتے ہیں. اللہ کی قسم, میرا دل بہت پچھتایا کہ کاش میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا اور رسول اکرم کی پوری حدیث سنی ہوتی. سبحان اللہ. اب یہاں پر یہ بات, یعنی اللہ تعالی کی تخلیق, یعنی اللہ تعالی نے ہر چیز کو تخلیق کیا, اس کی بات کی جا رہی ہے. یعنی کوئی چیز موجود نہیں تھی, لیکن اللہ تعالی ازل سے ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہمارے دلوں میں راسخ ہو جانی چاہیے. اور اللہ تعالی کا عرش پانی پر تھا, اور اللہ تعالی نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ دی تھی. تو آج دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالی کی لکھی ہوئی تقدیر ہے. اب جو آپ کو معلوم ہوگا کہ قدریہ فرقہ تھا, جو قدریہ فرقہ پیدا ہوا تھا, ان لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, صرف خیر لکھا ہوا ہے, شر لکھا نہیں جاتا. وہ عین وقت, یعنی جو بھی افعال ہیں انسانوں کے, وہ وقت پر ہوتے ہیں, وہ اللہ کو بھی نہیں معلوم ہے. نعوذ باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جبکہ یہاں پر یہ حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے, آپ دیکھیں کتنے سارے جو غلط عقائد نظریات کی تردید ہو رہی ہے اس حدیث سے, کہ کچھ بھی نہیں تھا ازل سے, صرف اللہ کی ذات تھی, اور اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے پانی پر تھا, اور اللہ تعالیٰ, اب ہم جانتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ استوى على العرش ہے, اور عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے, اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی تھی. یعنی ہر ایک کی تقدیر, اس کو کب مرنا ہے, کب زندہ ہونا ہے, کب وہ پیدا ہوگا, اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے, یعنی وہ کتنا پڑھے گا, کتنا کمائے گا, کیا کچھ کرے گا, سب لکھا ہوا ہے. ہاں, دعا ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے, لیکن کون, وہ بھی یہ بات بھی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ کون شخص دعا کرے گا, اور اس کی دعا کی وجہ سے اس کی کیا چیز کمی بیشی کی جائے گی یا کیا زیادتی کی جائے گی. اب دیکھیے, موت اور زندگی یہ تو اللہ کے اختیار میں, ہم سب جانتے ہیں. اگر اس نے تقدیر لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے, تو اسی کا حکم ہے, وہ چاہے تو مٹا دے, چاہے تو اس کو دوبارہ کر دے. سبحان اللہ, وہ رب ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں دخل اندازی کرنے والے؟ اس نے ہم کو پیدا کیا. تو ایکچولی جو کہتے ہیں کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں کریں, آؤ سجدے میں گریں, لوہے جبیں تازہ کریں. کہ ہم اپنے آپ کو جھکائیں اللہ تعالیٰ کے آگے, اس کو اپنا رب مانیں. اور یہاں پر ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے, جو عمران بن حسین ہیں, ان کی اونٹنی اس وقت بھاگ گئی تھی رسی توڑ کر, اور کسی نے آ کر ان کو خبر بھی دے دی. اور اس زمانے میں اونٹنی بہت بڑی, بہت قیمتی چیز تھی, اور اس کا گم ہو جانا مطلب آپ ہاتھ دھو بیٹھے سمجھے سارے سرمایے سے, کیونکہ اسی پر سفر کرنا ہوتا تھا, اسی پر جانا آنا ہوتا تھا. تو وہ کتنا پچھتانے لگے کہ کاش میں نے اس اونٹنی کو چھوڑ دیا ہوتا, لیکن رسول اللہ کی پوری بات سن لی ہوتی. کیسے صحابہ کو شوق تھا, آپ دیکھیں علم کا, کیسے وہ علم کے حریص تھے, کیسے شوقین تھے علم کے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے, وہی اول ہے, وہی آخر ہے, اور کوئی چیز موجود نہیں تھی, اور اس کا عرش پانی پر تھا, اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اگلی حدیث دیکھیے. اور عیسیٰ نے لقبہ سے روایت کی، انہوں نے قیس بن مسلم سے، انہوں نے طارق بن شہاب سے، انہوں نے بیان کیا میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیں واعظ فرمایا اور ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں خبر دی، یعنی یہ کیسے چیز شروعات کیسے ہوئی خلق کی، یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے، وہاں تک کی ساری تفصیل کو آپ نے بیان فرمایا، جسے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا سب چیزیں حادث اور مخلوق ہیں، یعنی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ابھی وہ وجود میں آئی ہیں۔ حادث مطلب نئی، آپ لوگوں نے کبھی پڑھا؟ آپ لوگ مال میں دیکھتے ہوں گے کیا لفظ آتا ہے، حدیث کا تو لفظ آتا ہی ہے لیکن نیو ارائیول جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ نئی چیزیں آئی ہیں، تو حدیث حادث مطلب جو ابھی حادثہ وجود میں آیا، جو ابھی ہو رہا ہے یا ہونا ہے، جو نئی چیز وجود میں آئی اس کو حادث کہتے ہیں۔ اور یہ علم الکلام میں آتا ہے، یہ حادث اور قدیم، اس پر بھی بہت بحث چلی۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہر کوئی اپنی عبادتیں بھول گیا، اپنی دینی جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ بھول گئی، بس علم الکلام کے پیچھے لگ گئے اور اس بحث میں الجھ گئے۔ کہ علامہ اقبال کا ایک شعر سنا ہوگا آپ نے، کہ وہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے، اس میں علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ ابلیس کہتے کہ میں نے تو ان کو الجھا دیا ہے کہ اللہ کی ذات قدیم ہے یا حادث ہے، وہ ابھی انہیں بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو اس کے علاوہ کچھ سوجھتا نہیں ہے۔ تو ایک دور ایک زمانہ ایسا آیا کہ بڑے بڑے علماء بھی صرف ان بحثوں میں الجھ کر رہ گئے تھے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کنسٹرکٹیو کام کی بجائے۔ تو اللہ تعالی کی ذات ازل سے ہے، اور یعنی اس کو یہ قدیم اور حدیث، قدیم اور حادث، یہ دو چیزوں کے پیچھے لوگ پڑ گئے تھے اصل میں۔ اور ہر چیز مخلوق ہے سوائے اللہ تعالی کی ذات کے، اور اس کا کلام یعنی قرآن وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ اور عرش اور فرش، آسمان و زمین، سب میں اتنی بات ہے کہ عرش اس کا اور سب چیزوں سے پہلے وجود رکھتا تھا، یعنی باقی چیزیں تو بعد میں وجود میں آئیں، زمین آسمان سب، لیکن عرش موجود تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، سبحان اللہ۔ مگر حادث اور مخلوق وہ بھی ہے۔ غرض اس حدیث سے ان لوگوں کی بات باطل قرار پاتی ہے جو نعوذ باللہ اللہ کے سوا مادے اور ادراک یعنی عقل اور آسمان اور زمین میں سب چیزوں کو قدیم مانتے ہیں، اور وہ صوفیہ بھی ان کا بھی رد ہوتا ہے جو روح انسانی کو مخلوق نہیں کہتے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، پھر زمین و آسمان وغیرہ وجود میں آئے۔ مجھ سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، ان سے ابو احمد نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے، اور ان سے ابو الزناد نے، ان سے عارج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس نے مجھے جھٹلایا، اور اس کے لیے مناسب نہ تھا، اس کی گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ وہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا۔ مشرقین مکہ کا یہی عقیدہ تھا نا، کیا عقیدہ رکھتے تھے وہ لوگ۔ اس شخص نے، کون تھا وہ شخص جو لے کر آیا تھا رسول اکرم کے پاس سڑی گلی ہڈیاں، اور کہا تھا کہ یہ سڑی گلی ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو سکیں گی، کہ اس پر گوشت اور پوست چڑھ سکتا ہے؟ اور اس نصارہ نے کیا کہا، کس کو بیٹا بنایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کہتے ہیں کہ یا تو اللہ کی ذات میں سے ہے وہ، اللہ کی ذات کا ہی حصہ ہے نعوذ باللہ، یا کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو موت کے بعد کی جو زندگی ہے، یعنی آخرت کی زندگی، جس پر تمام انبیاء کا اتفاق رہا اور وہی تعلیم وہ دینے کے لیے آئے، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، ایون جو مشرکانہ مذاہب کی کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں، اس میں بھی مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور ہے۔ اگر آپ چاہے ہندوستان کا مذہب ہی لے لیں، جو وہاں کے رہنے والوں کا مذہب ہے، جو پہلے پرانے لوگ تھے، ان کے یہاں بھی تصور جنت اور جہنم کا تصور موجود ہے، اور اخروی زندگی کا تصور موجود ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ہمیشہ اس عقیدے کی تکذیب کی ہے، یعنی دوبارہ جی اٹھنے کی، اور اسے ناممکن سمجھا، اور بہت سارے اس کے لیے آرگیو کرتے رہے، یا باطل نظریات اور توہمات پیش کرتے رہے۔ تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اصل میں اس حدیث میں اسی عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے کہ آخرت کی زندگی انکار کرنا اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا ہے اصل میں۔ اور جس اللہ نے انسان کو پہلی بار یعنی وجود عطا کیا، اس کو زندہ کیا، اس کے لیے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا کیوں مشکل ہو سکتا ہے بھلا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ اپنے بندوں کو پیدا کر سکے، اٹھا کھڑا کر سکے. اور اللہ کے لیے کسی کو بیٹا یا بیٹیاں قرار دینا یہ بھی بہت بڑی جسارت ہے اصل میں، کہ آسمان پھٹ پڑ سکتا ہے اس بات پر، یہ زمین شک ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اس بات کو، تو اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بے نیاز ہے. اور یہ ایک بہت ہی بیکار اور بےہدہ الزام ہے اللہ تعالیٰ پر. اور اللہ تعالیٰ ایسے تمام نقص سے پاک ہے، منزہ ہے. ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، ایسی بات تو زبان سے نکالنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حدیث 3194، ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو الزناد نے، اور ان سے عارج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں، جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. سبحان اللہ. امام بخاری اس حدیث کو یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد جو لوح محفوظ میں لکھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بارے میں لکھا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ گئی. سبحان اللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ آج دنیا میں زمین پر لوگ اتنی نافرمانیاں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جلد نہیں پکڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے. چاہے وہ ہو سکتا ہے شاید کہ وہ پلٹ آئیں، وہ لوٹ آئیں اور توبہ کر لیں. تو یہاں پر بھی دراصل ابتدائے خلق پر روشنی پڑتی ہے اس حدیث سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور اسی پر ہمیں ایمان لانا چاہیے. اور رحمت کے غالب ہونے میں اس بات کا اشارہ ہے کہ رحمت کے مستحقین بھی تعداد کے لحاظ سے غضب کے مستحقین پر غالب رہیں گے، نہیں وہ لوگ زیادہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے لوگوں پر بھی ہوگی جو ہو سکتا ہے برائیوں میں انوالو رہے ہوں، لیکن توبہ کر لی ہو یا آخر میں پچھتائے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا اپنی رحمت ان پر بھی برسائے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب کم ہے بنسبت رحمت کے، کیونکہ وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. تو یہاں تک کیا بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ بتائیے، تخلیق کی جو بات ہم پڑھ رہے ہیں، وہ تخلیق کو آپ کیسے سمجھے؟ اور وہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچے شاید ہماری بات سن نہیں پا رہے ہیں، یا وہ ان کو جھنجھلا رہے ہیں ہماری بات سننے سے. ایک بہت اچھا واقعہ تھا، یہاں ایک بہت اچھے بہت مشہور پرسنالٹی تھی، میں نام نہیں لینا چاہوں گی. وہ لوگ وہ آئے تھے یہاں پر، پہلے وہ نیوزی لینڈ میں تھے، ایکچولی انڈیا کے رہنے والے تھے، پھر نیوزی لینڈ چلے گئے تھے. بہت بڑے اسکالر ہیں ماشاء اللہ، ابھی حیات ہیں. تو انہوں نے اپنا خود کا پرسنل وہ ایکسپیرئنس بتایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ بہت دینی گھرانہ تھا، ہمارے والد بہت زیادہ ہی نماز کے ہر چیز کے پابند تھے، وہاں وہ لوگ علی گڑھ کے رہنے والے تھے. تو میرے حال وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد ہم کو بچپن سے ہم سب بھائیوں کو بہنوں کو نماز کے لیے اٹھاتے رہے فجر کے لیے. اب ایسا ہوا کہ ہماری شادیاں ہو گئی، ہماری 30 سال ایج ہو گئی، اور اس کے باوجود بھی ہمارے والد ہم کو فجر کے لیے اٹھاتے رہے، اور وہ یہی فکر کرتے تھے کہ میرے بعد کیا ہوگا، تمہارا کون تمہیں فجر کے لیے اٹھائے گا. یعنی وہ ہم کو تھوڑا سا غیرت دلاتے تھے کہ یعنی تم لوگ خود اٹھو، اتنے بڑے بڑے ہو گئے، 30-30 سال کے ہو گئے ہو، لیکن والدین کے لیے تو بچے بچے ہی رہتے ہیں. تو ہمارے والد ہم کو ان کی یعنی آخری عمر تک اٹھاتے رہے فجر کے لیے، اور ہمارے والد یہی فکر کرتے رہے کہ میرے بعد کون تمہیں اٹھائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ کبھی ہم یہ نہ سوچے کہ بچے اتنے بڑے ہو گئے ہیں تب ان کو سرزنش کرنا، تربیت کرنا چھوڑ دیں. نہیں، بچے چاہے 30 سال کے یا 60 سال کے بھی ہو جائیں، ماں کے لیے تو بچے، ماں باپ کے لیے تو بچے ہی رہیں گے. آپ ان کو نصیحت کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ جو بات کانوں میں بیٹھ جاتی ہے ماں باپ کی، اس وقت وہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان کے جانے کے بعد سمجھ میں آتی. تو وہ کہنے لگے، جو صاحب تھے کافی بوڑھے ہیں اب، تو وہ بہت بزرگ ہیں سمجھے، تو وہ کہنے لگے کہ جب والد کا انتقال ہوا اس کے بعد ہم لوگوں کو پھر کسی کو فجر کے لیے اٹھانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، ہم لوگ خود اٹھ جاتے تھے الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا بچے بڑے ہو گئے ہم کیوں اٹھائیں. بعض وقت ہم غصے میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ اب کل سے ہم نہیں اٹھائیں گے, خود اٹھنا ہوگا آپ لوگوں کو. لیکن نہیں, ہم کبھی بھی نہ چھوڑیں, ہم اپنی طرف سے نصیحت یا جو بھی اچھی بات ہے وہ کرتے رہیں, انشاءاللہ وہ چیز ان کے دلوں اور دماغ میں بیٹھ جائیں گی اور ایک نہ ایک دن وہ ضرور ان کے کام آئے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. ختم کرتے ہیں, باقی یہ احادیث ہم اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگ بھی اگر کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ اور کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے آج پوری دنیا کے سامنے یا جتنے بھی ہمارے سورس جہاں تک ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں یا جو اللہ کی تخلیق ہے اس کو بتا سکے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی یہ دنیا بنائی ہے اور ایک دن ہم کو سب کو یہاں سے جانا ہے, یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ عقیدہ ہم کو مضبوط کروانا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے اور ہم سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ایسا کام لے لے جو ہمارے لیے آخرت میں فائدہ مند ہو, بینیفیشیل ہو, جو ہمیں ہماری نجات کا باعث بنے اور ہمارے لیے دنیا سے جانے کے بعد صدقہ جاریہ بھی ہو. آمین. بارک اللہ فیکم. آپ سب کے کنٹریبیوشن کے لیے جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ اور علم اور عمل میں سب کی برکت دے اور ہمیں علم نافع عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.